أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا یہ 37 رکوع ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون جس کا آغاز پچھلے رکوع سے ہوا تھا اسی کا تسلسل ہے اس رکوع میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اہل ایمان خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں جو تم نے حاصل کی ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے کہ جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے اس میں بھی خرچ کرو, یعنی کھیت کی جو پیداوار ہے اس میں سے بھی ایک حصہ اللہ کے لیے نکالو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور ارادہ نہ کیا کرو کسی ردی چیز کا کہ تم اس میں سے خرچ کرو. تو یہ بات کا ذکر لفظ آیا کہ پاکیزہ اور ستھری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ناقص اور ردی چیزیں اللہ کے لیے اس میں سے انفاق نہ کرو. ولستم بھی آخذی اور نہیں ہو تم خود بھی اس چیز کو لینے والے. الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو, یعنی کڑوا گھونٹ کر کے اس کو قبول کر لو. کوئی ردی اور ناکارہ چیز کو تمہیں دے گا تو تم خود قبول نہیں کرو گے, کبھی پسند نہیں کرو گے, لیکن اللہ کے لیے نکالتے ہو تو ردی اور ناکارہ مال اس کی بجائے ستھری چیز طیب اور پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو کہ اللہ تو غنی ہے, اسے احتیاج نہیں ہے, اور وہ حمید ہے, سب خوبیوں والا ہے. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے, فقر سے. یہ ہے اصل میں سب سے بڑی بنیاد کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا. کل کی فکر ہے, اپنے مستقبل کی فکر کرو, یہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں. باقی جو مال اللہ نے طے کیا ہے تمہیں تمہارے رزق پہنچ کر رہے گا. ہاں, بھاگ دوڑ کرو, حلال ذرائع سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرو, وہ تمہیں ملے گا. رازق وہ ہے, رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے. لیکن شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے بچا کر رکھو, اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو, اور یہ جو بھوکے ننگے لوگ ہیں یہ ہیں اسی قابل, تو ان کو کچھ زیادہ جو ہے سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مال ہے اپنے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو, اپنی اولاد کے لیے رکھو, یہ بعد میں کام آئے گا. کل کچھ حالات کیسے ہو سکتے ہیں, آپ نوٹ کریں, آج ساری دنیا اسی بات کی تلقین کر رہی ہے, اور پورا بینکنگ سسٹم اسی پر قائم ہے. بچت, مستقبل کی فکر, اسی کے لیے بیمہ پالیسی, یہ سارے کا سارا نظام جس میں اللہ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہے, اس کی رزاقیت پر یقین نہیں ہے, اور خود انسان نے اپنے لیے اپنے مستقبل کا سامان کرنا ہے اور اپنے بڑھاپے کے لیے جو ہے بچا کر رکھنا ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو آج ساری دنیا میں ہے, اور یہ کام ہے شیطان کا. اس راستے سے انسان شیطان کو جو ہے اکساتا ہے ان پر. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے, وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اس رستے پر لگائے گا تمہیں. یہ سارا معاملہ جو آج کا کلچر ہے, بے حیا ثقافت, یہ ساری کی ساری اصل میں شیطنت کا ایک اظہار ہے اور اسی کا نتیجہ ہے. یہ دو سب سے بڑے ہتھکنڈے ہیں شیطان کے, انسان کو پٹڑی سے اتار کے اور جہنم تک پہنچانے کے لیے, جو اس کی اصل کامیابی ہے اس کے لیے یہ دو ٹولز ہیں. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اور اپنی طرف سے فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے عطا ہو گئی حکمت اور دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے بہت بڑا خیر جو ہے وہ عطا کر دیا گیا، حکمت. لیکن حکمت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ انسان پہچانے کہ میری منزل کون سی ہے، میرا اصل مفاد کس میں ہے، میرا مستقبل کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہے. اور سب سے بیوقوف اور احمق شخص یہ ہے کہ جو اپنے فیوچر کو نہ سمجھے، چند روزہ زندگی کے لیے ابدی زندگی کو کا رسک لینا، اور رسک بھی جو ہے وہ کیا ہے، جہنم کی آگ میں جلنے کا رسک لینا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اسی لیے کہا گیا الحکمت رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ بنیاد خدا خوفی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو حکمت کے نام پہ جہالت ہی آپ پھیلا رہے ہوں گے. البتہ اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کا ایک فن آتا ہے لوگوں کو، جہالت پھیلانے کا، اس کو وہ حکمت کا نام دے دیتے ہیں. وہ تو ایک خاص طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے. تو حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، فکر آخرت ہے، اصل مستقبل کو پہچان کے اس کے لیے محنت کرنا، یہ حکمت کا تقاضا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی، اور یہ علم کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، اسے تو گویا کہ خیر کثیر عطا ہو گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی کہ جو صاحب فہم ہیں، عقل مند لوگ ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم اپنے مال میں سے، او نظر تم من نظر، یا پیش کرتے ہو کوئی نظر مانی ہوئی ہے منت میں سے، جو نظر دیتے ہو، نظر نیاز پیش کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو یہ بھی اچھی بات ہے، خوب ہے، یعنی صدقات دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی معلوم ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر دو. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو صدقہ و خیرات ہے اسے پہنچاؤ فقراء تک، جو واقعی ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، ان تک پہنچاؤ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. دیکھیے زکوٰۃ کا بھی ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مانگنے والے آئے ان کو دے دیا، ٹھیک ہے ایک درجے میں ضرورت مندوں کو دینا ٹھیک ہے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے آس پاس جو لوگ واقعی مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، اور وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ان تک پہنچانا یہ ہے اصل اس کی روح. تلاش کر کے پہنچاؤ کہ کون حقدار ہے، کون واقعی مستحق ہے، نہ یہ کہ جو لپٹ کر تم سے جو ہے، جس کو آرٹ آتا ہے، گداگری کا آرٹ، وہ آپ سے کچھ وصول کر لے تو ٹھیک ہے، دے دیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن تو الفقراء، جو واقعی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچایا جائے، مقصود یہ ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے انہیں ہدایت دے دینا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن یہ تو اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کس کو توفیق ملتی ہے؟ یہ اللہ پر موقوف ہے. آپ کا کام پہنچانا ہے، سیدھا رستہ دکھا دینا ہے، ہدایت کے حوالے سے ان تک پیغام پہنچانا. وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے یعنی اللہ کے لیے، تو وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ توشہ آخرت بنے گا اور اللہ تم سے راضی ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اصل مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم، اور جو مال بھی خرچ کرو گے تم، پورا پورا اللہ تمہیں لوٹا دے گا، یعنی اس کا بہترین بھرپور اجر تمہیں عطا کرے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، وہ فقراء ضرورت مند کے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، جو جہاد و قتال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ محتاج وہ لوگ ہیں کہ ان تک جو ہے یہ اپنے صدقات وغیرہ پہنچائے جائیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے، ان کے سارے اوقات لگ رہے ہیں اس خیر کے کام. سب سے بڑھ کر مستحق یہ ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، انہیں کوئی احتیاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے کسی سے، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں بلکہ قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. تعارفہم بسیماہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے حلیوں سے، ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے لپٹ کر اور چمٹ کر. یہ ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر مستحق ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی مال اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کا اجر محفوظ ہے. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات و دن، سراً وعلانیتاً، مخفی طور پر بھی اور علانیہ بھی. اب یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، چھپا کر بھی دے رہے ہیں علانیہ بھی دے رہے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ ہی وہ رنج اور غم سے دوچار ہوں گے. الذین یاکلون الربا، اب اس کے بالکل برعکس کیفیت کیا ہے؟ ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں، کیا کہنے اس کے؟ یہ تو سب سے اونچی بات ہے، اور اس میں چوٹی کا مقام یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہ دے دو اللہ کی راہ، یہ اس کا کلائمیکس. دوسرا اینٹی کلائمیکس کیا ہے؟ کہ مال جو اضافی ہے اسے اور مال بنانے میں استعمال کیا جائے، اور خاص طور پر سود. سود اس کی بدترین شکل ہے، کہ مال کسی کو ضرورت مند کو دیا ہے، اب اس سے اضافی لینا ہے، اس کا خون نچوڑا جائے، جو بھی کیا جائے، اس کے گھر کرتی کر دیا جائے، وہ تو واپسی لینا ہے، سود تو ہے، وہ تو ہمارا حق ہے. اپنے مال کا کوئی بھی کسی کاروبار میں لگا کر تو بہرحال خطرہ بھی ہوگا، اندیشہ بھی ہوگا، کسی بھی اندیشے سے بچتے ہوئے یہ اس مال کے ذریعے اور مال کھینچا چلا آئے اور دوسرے لوگ محروم سے محروم ہو جائیں، جو مرضی ہو ہمیں مال ملتا رہے، یہ ہے سودی ذہنیت. فرمایا الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، جو اضافی مال اس کام میں لگا رہے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے پاگل کر دیا ہو شیطان نے چھو کر، بدحواس کر دیا ہو، مقبوط الحواس. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع یعنی تجارت سود ہی کی طرح تو ہے، کیا فرق ہے ان میں؟ ظاہراً ایک جیسا ہے تجارت، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، کماتا ہے، ایک چیز منڈی سے لے آیا، اس کے بعد جو ہے اس نے پرچون پر بیچ دی ہے زیادہ قیمت پر، اس سے کمائی کر لی. اور سود یہ ہے کہ مال سے کچھ کمایا نہیں، مال ہی دے کر اضافی مال واپس لے لیا، کیا فرق ہوا؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے. انما البیع مثل الربا، ظاہراً کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور یہی وہ کہتے ہیں کہ بیع تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے. اب جواب سنیے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سن لو، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا. یعنی اس میں مصلحتیں بھی بے شمار ہیں، حکمتیں بھی بے شمار ہیں، لیکن اصولی بات سمجھ لو، جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا تو بس بات ختم ہے، آگے نو آرگومنٹ. ایک بندہ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے، اور وہ آج کی دنیا کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سودی معیشت سے ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے آکاش بیل کی طرح یہ معیشت کے جو ہے وہ چوس کر رکھ دیتی ہے، یہ معیشت جس جو انٹرسٹ بیسڈ ہو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا سود سے، فلہ ما سلف، تو اس کا ہے جو پیچھے وہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ومن عادا، اور جس نے اعادہ کیا یعنی حکم بھی آ گیا اور پھر سودی کاروبار میں ملوث ہوا اور سود کھانا شروع کر دیا جس کسی بھی انداز سے، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے ہمیشہ اسی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور وہ پروان چڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو ناشکرہ ہے اور گناہگار ہے۔ اب یہ سودی معیشت کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے؟ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو۔ ایک بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سودی نظام کے دو تحفے ہیں، جہاں بھی سود کی شرح بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، یہ آج ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور پھر جو طبقاتی تقسیم اس سے پیدا ہوتی ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، سارے وسائل ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں ایک محدود طبقے کے پاس، اور بقیہ انسان محروم سے محروم تر، اس سودی معیشت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں پاورٹی لائن سے بڑی تیزی سے جو ہے لوگ نیچے آ رہے ہیں، پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ پاورٹی لائن سے، یعنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے، اور دوسری طرف چند ہزار ہوں گے، چند لاکھ ہوں گے، ان کے لیے اگلے ایک ہزار برس کا بھی سامان موجود ہے ان کے پاس، آج بھی موجود ہے، اگر ہزار برس بھی جیے تو وہ بھی اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ دودھ کی نہروں کے اندر ہوں گی۔ یہ ہے جو طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے، اس سے جو خرابیاں جنم دیتی ہیں وہ بے انتہا، سب سے بڑا فساد اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو صحیح سمجھا تھا، اور یہ بینکنگ کے پورے نظام کے بارے میں فرماتے ہیں، این بنوک این فکر چالا کے یہود، یہ جو بینکنگ کا پورا نظام ہے یہ اصل میں عیار اور مکار یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور کس طرح انہوں نے اس کو پورے نظام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ نور حق از سینہ آدم ربود، اس سودی نظام کی وجہ سے بندے کے دل اندر سے نور حق، جو ایک اللہ نے ڈیوائن سپارک رکھا ہوا ہے، ایک روحانی عنصر بھی ہے انسان کا، وہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے، انسانیت سے اور انسانیت کے جو اچھے مظاہر ہیں ان سے سب سے انسان محروم ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ درندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تا تہو بالا نگردت ای نظام دانش و تہذیب دین، تہذیب و دین سودائے خام، جب تک اس نظام کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جائے گا، حقیقی معنوں میں دانش، تہذیب اور دین یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ صرف تمہارے الفاظ ہیں، ان کی کبھی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، سودائے خام ہے، یہ جھوٹی باتیں رہ جائیں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب تک کہ یہ نظام جو ہے اس کو تہو بالا نہ کر دیا جائے، ملیا میٹ نہ کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں از ربا آخر چمی زائد فتن، ربا کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہو سکتی ہے سوائے فتنوں کے، کس ندانی لذت قرض حسن، جو قرض حسن دینے میں جو لذت ہے اس سے تو لوگ آج آشنائی نہیں ہے، یعنی اپنا اضافی مال کسی کو دے دو کام آ جائے کچھ وقت کے لیے، یہ قرض حسن دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ، سود کی وجہ سے انسان کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، نور ختم ہو گیا، اب تاریکی ہی تاریکی ہے اس کے باطن میں، اور دل ایسے ہے جیسے پتھر اور اینٹ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان اس نظام کی وجہ سے درندہ بن جاتا ہے، یعنی سود خور جو ہے وہ درندہ بنا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے بھیڑیوں جیسے دانت اور پنجے نہیں ہیں لیکن اندر سے وہ درندہ بن چکا ہے۔ یہ ہے جو سودی نظام، اور اس لیے سود کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، جو آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے، اور حدیث میں بھی وہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور آپ کو پتہ یہ سودی معیشت جس ملک میں بھی یہ سودی قرضے دیے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ نے، وہ آکاش بیل کی طرح وہ نچوڑ گیا پورے ملک کو، یہ حقیقت ہے، اور اسی میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور پروان چڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو، گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لایا جنہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھی اور زکات بھی ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے پاس، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو کہ جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ابھی تک کوئی سودی لین دین تھا بس ختم کر دو یہیں پہ، سٹاپ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو واقعی مومن، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم باز نہ آئے اس سود سے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہیں الٹیمیٹم ہے جنگ کا۔ اتنا بڑا جو ہے وہ سخت الفاظ کسی اور گناہ کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے، اس پر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے ایٹم الٹیمیٹم ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، حدیث میں بھی آیا نا کہ الربا سبعون حوبا، یہ سود کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے 70 حصے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، 70 حصے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس میں سے سب سے چھوٹا حصہ اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ یہ گویا کہ اس عمل سے کہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، اس سے 70 گنا کم سے کم زیادہ یہ گمبھیر گنا ہے اس کی شناخت، بلکہ اگر کہا جائے یہ سب سے چھوٹا یہ تھا تو اس کا مطلب سینکڑوں گنا زیادہ۔ یہ ہے، اس سے جو خباستیں آتی ہیں پورے معاشرے میں، اور انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، ایک طبقہ حیوان بن گیا، درندہ جو سود خور ہیں، اور وہ بیچارے جو اس نظام کے تحت سڑ رہے ہیں گل رہے ہیں، وہ بھی انسان نہیں رہتے، پھر وہ لدو اونٹ بن جاتے ہیں، وہ کولو کے بیل بیل بن جاتے ہیں، سارا دن ساری مشقت کریں گے، مشکل سے دو وقت کی روٹی حاصل کر سکیں گے، ان کے پاس جو ہے یوٹیلیٹی بل ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں وہ، کس طرح گزارا کر رہے ہیں، وہ حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ خیال کہ کوئی روحانیت بھی ہوتی ہے، کوئی نیکی کمانا بھی ہوتا ہے، کوئی انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، کوئی اور کام بھی ہیں، دینی فرائض بھی ہیں، کوئی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ان کے ذہن سے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دو وقت کی روٹی کیسے ملے۔ تو انسان کو انسانیت سے محروم کرنے والی شے ہے یہ سود، اسے حیوان بنا دیتی ہے، کچھ درندے بن جاتے ہیں اور کچھ مظلوم حیوان بن جاتے ہیں۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو رأس المال ہے وہ تمہارا حق ہے، تم نے کسی کو دیا تھا، قرضہ دیا تھا، سود پر دیا تھا، اب سود نہیں لینا، لیکن اصل قرضہ جو ہے، اصل رقم وہ تو واپس لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم پر ظلم اور زیادتی کی جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہے، تم نے اسے قرضہ دیا تھا، اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، فَنَظُرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے اسے اس کی آسانی تک کہ اسے سہولت ہو جائے، وہ سہولت سے واپس کر سکے، تمہارے پاس تو اضافی تھا جو تم نے دیا تھا، تو اس کو مہلت دو کہ اس کے حالات بھی سمر جائیں، اس کے بعد وہ واپس کرے، اس کے اوپر اس کو پریشرائز نہ کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقائی کر دو، معافی کر دو، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو اصل حقیقت کو۔ وتقو یومن ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کے جناب میں، ثم توفى کل نفس ما کسبت، اور پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے، اس کا بھرپور ثواب یا عذاب اس کو مل کر رہے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اہل ایمان، اگر تم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو طے شدہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ دیکھیے دو ایکسٹریمز پہلے آئیں، ایک تو یہ ہے کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرتے رہو، دوسری ایکسٹریم ہے سودی نظام، اپنے زائد پیسے کو مزید پیسہ کھینچنے کے لیے استعمال کرو۔ ایک درمیانی شکل ہے کہ جو زائد پیسہ ہے اسے دوسروں کو قرض دے دو، تمہارے پاس زائد تھا، کچھ عرصہ کسی کے پاس رہے گا، اس کا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے قرض دینا، قرض حسن، یا کوئی قرض ایسا ہے کہ جو میعادی ہے، اتنے عرصے کے لیے یہ رقم دے رہا ہوں قرض۔ یہ قرض دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اپنے مال سے کسی کے لیے سہولت پیدا کرنا کہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے، اس کے لیے آپ نے عاریتاً اس کو دیا ہے۔ لیکن جو میعادی قرضے ہوتے ہیں اس کے لیے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، اس لیے کہ بعد میں جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، کمپلیکیشن آئیں گی، لہذا لکھا جائے اسے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ۔ چونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے کہ جو کتابت کر سکیں، تو کوئی ایسا شخص جو ہے کہ جو عادل ہو، منصف ہو، سمجھدار ہو، وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، اگر اسے یہ ہنر آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور اس نعمت کا شکر اسی طرح ہے کہ کسی کے کام آؤ، اس کو ضرورت پڑی ہے تو تم اس کو لکھ دو۔ فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور املا کروائے گا وہ شخص کے جس کے ذمے قرض ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹ بنتی ہے وہ کس کی طرف سے بنے گی؟ جس شخص نے قرض لیا ہے کہ میں نے اتنا قرض فلاں سے لیا ہے اور فلاں مدت تک کے لیے ہے اور اس وقت میں اس کو واپس کر دوں گا، اس کی طرف سے ہی یہ گویا کہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے، اقرار نامہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے لیا۔ تو ولیم للذی علیہ الحق، املا کروائے گا وہ شخص جس کے ذمے ہے وہ قرض۔ ولیتق اللہ ربہ، اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے کہ جو اس کا رب ہے، مالک حقیقی ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور کچھ کمی نہ کرے اس میں، لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، اونچ نیچ نہ کی جائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص کے جس کے ذمے قرض ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ ناسمجھ ہے یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یملا، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، ڈکٹیٹ کروا سکے، املا کروا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر ڈکٹیٹ کرے، لکھوائے وہ شخص کے جو اس کا ولی ہو، کوئی اس کی طرف سے اس کے نمائندے کے طور پر، عدل و انصاف کے ساتھ لکھ دے، اس کام کو کرے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ لکھنا تو ایک ہے، لیکن یہ کہ اس پر اوپر گواہ بھی ہونے چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت ان کی گواہی جو ہے وہ اس سے بات واضح ہو سکے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، پھر اگر دو افراد میسر نہ ہوں مردوں میں سے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، یہ بطور گواہ کے ان کو مقرر کیا جائے، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، جن پر تمہارا اعتماد ہے، اَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ دو عورتوں کا معاملہ کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ اگر اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری اس کو یاد کرا سکے۔ اب یہ قرآن مجید نے اس کا ایک سبب بیان کیا اللہ نے، تو گویا کہ عورتوں کے اندر بھولنے کا، نسیان کا معاملہ نسبتاً مردوں کے زیادہ رکھا ہے، محسوس ہی ہوتا ہے، اور وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ وہ بیچاری زیادہ مظلوم ہوتی ہیں، تو یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین دے مجھ سے حافظہ میرا، تو اس کے اس اصول کے تحت جتنی جلدی وہ تکالیف اور چیزیں بھلا دے تو اتنا ہی معاملہ جو ہے وہ زیادہ سٹیبل چل سکتا ہے۔ بہرحال مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے مقابلے میں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے ہر ایک کی نفسیات کو۔ تو یہاں فرمایا کہ عورتیں دو ہوں تاکہ اگر ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد کرا سکے۔ ولا یا بشہدا اذا ما دعوں، اور انکار نہ کیا کریں گواہ جب بھی ان کو بلایا جائے، ضرورت پڑتی ہے تو اب گواہ کو آنا ہے۔ عورت کو گواہی میں اس لیے بھی عام طور پر شریک نہیں کیا شریعت میں کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، اسے باہر زیادہ نہ نکلنا پڑے۔ اب گواہی کے لیے عورت کو طلب کیا جا رہا ہے، یہ کام مردوں کا ہے، عورت کو اس میں اول گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو عورتوں کے لیے تسہیل ہے، سہولت ہے، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے زیادہ ہم آہنگ ہیں یہ پورا سسٹم۔ یہ سارے کام مردوں کے کرنے کے ہیں۔ اور پھر گواہ کو، آپ کو معلوم ہے جو گواہ بنتا ہے اس کے لیے 100 طرح کے خطرے بھی ہوتے ہیں، اسے جا کے گواہی دینی ہے، دوسرے فریق کی نیت خراب ہو تو اب اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان سب سے یہ سارے خطرات جو ہیں، یہ مرد جو ہیں اس کو وہ ٹالریٹ کریں اور وہ ان سے نبردازما ہوں، خواتین کو کم سے کم اس میں انوالو کیا جائے۔ ولا یا بشہدا اذا ما دعوا، اور انکار نہ کیا کریں گواہ جب بھی ان کو بلایا جائے۔ ولا تسموا ان تکتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور سستی اور کاہلی نہ کیا کرو لکھوانے کے معاملے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مدت تک کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی کام زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ وادنا اللہ ترتابو، اور اس میں زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ تم پھر شک میں نہ پڑو، یعنی ابہام اور امبیگوٹی سے بچ جاؤ۔ الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم، سوائے اس کے کہ کوئی لین دین ہو نقد و نقد، ایک ہاتھ سے دیا ایک ہاتھ سے لیا۔ یہ جیسے بازار سے کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اور قیمت ادا کرتے ہیں، تديرونها بينكم، جو تم آپس میں کرتے رہتے ہو یہ خرید و فروخت کا معاملہ۔ فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان چیزوں کو ریکارڈ میں نہ لاؤ اور نہ لکھو۔ واشهدوا اذا تبايعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی کوئی اہم سودا، کوئی بڑا سودا ہو، کوئی قابل ذکر معاملہ ہو، ڈیل ہو، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ ولا يضار كاتب ولا شهيد، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ لکھنے والے کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے، اور وہ بھی جو ہے وہ اسے یہ نہ اندیشے ہوں کہ اگر میں نے لکھ دیا تو بعد میں میری مصیبت آ سکتی ہے، اس قسم کے اندیشے نہیں ہونے چاہیے، تاکہ وہ آزادی سے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھ سکے۔ اور اسی طریقے سے گواہ کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تمہارے اندر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے۔ کتنی تفصیل سے یہاں پر ہدایات دی گئی ہیں اس معاملے میں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، وہاں کوئی قرض کا معاملہ جو ہے درپیش ہو رہا ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب کیا کرو، کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں دے کر۔ تو مسافر ہے کہیں، اس کو ضرورت پڑی ہے، اور کسی سے اب وہ قرض مانگ رہا ہے کسی غیر ملک کے اندر یا دوسرے شہر میں، تو اب وہاں کون گواہ ہوں اور کون جو ہے وہ لکھے۔ تو جو شخص جب قرض مانگ رہا ہے وہ پھر اپنی کوئی چیز قیمتی شہر جو ہے رہن رکھوا دے، یہ رہن رکھنا ہے کہ بھائی ضمانت کے طور پر کہ میں تمہیں رقم واپس کر دوں گا، تم میری چیز واپس کر دینا۔ فائن امین اباؤ تو کم باؤن، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے ایک دوسرے پر، فل یو دل لذی تم ان امانت ہوں، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو، یعنی ایک دوسرے کے جو اعتبار ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اب، اور ناجائز فائدہ نہ اٹھائے وہ شخص کے جو کب لے کر گیا ہے، یا جس نے رہن رکھا ہوا ہے اس کی نیت نہ خراب ہو جائے۔ عدل و انصاف سے یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ وليتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے کہ جو ان کا رب ہے۔ ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی کو چھپایا مت کرو۔ ومن یکتمھا فإنه آثم قلبه، اور جس نے چھپایا گواہی کو تو اس کا دل آلودہ ہوگا اس گناہ سے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے پہلے جو رکوع ہم نے پڑھا ہے اس میں پورا کے پورا یہ قرض کا لین دین اس کا حوالہ تھا. اس رکوع کی جو ہے پہلی آیت وہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، آیت دین بھی کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور تقریباً پورا رکوع اس ایک آیت پر ہے، آخر میں ایک چھوٹی سی آیت اضافی ہے، طویل ترین آیت ہے. اور اس کے بعد اب آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جو حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو اس کو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تُخْفُوهُ، یا تم اس کو مخفی رکھو اپنے سینوں میں، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے لے گا تم سے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو بخش دے گا جس کو چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں اس کو جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے کہ کیا دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا، دل میں بھی کوئی چھپاؤ تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑی پریشانی تھی کہ ویسے تو یہی سنا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اگر ارادہ کیا ہو لیکن عمل نہ کیا ہو، کسی گناہ کا ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اس آیت سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اندر اگر ارادہ بھی تھا کسی غلط کام کا تو اس کا بھی حساب لے لے گا اللہ. تو صحابہ کی پریشانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جو اللہ نے کہا اس پر تم کہو کہ ہم ایمان لائے، جو کچھ کہا یہ حق ہے، باقی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. چنانچہ اگلی آیات میں پھر اس کا حوالہ آئے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر کہ جو نازل کیا گیا تھا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لے آئے اللہ کی اس وحی پر، اس کے پیغام پر. سب نے آمنا و صدقنا کہا. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں وضاحت مزید آ گئی کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اللہ کے رسولوں میں سے، تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے، کسی کو الگ کھڑا نہیں کر دیتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی. یہ طرز عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بس سنو اور مانو، جو اللہ نے کہا اس پر ایمان رکھو، باقی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ راستہ کھولے گا. غفرانک ربنا، ہم سوال کرتے ہیں تیری بخشش کا اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے سب کا. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اب جواباً اللہ کی طرف سے جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی صلاحیت اور وسعت کے مطابق، کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ ڈالنا اللہ کی سنت نہیں ہے. نہا ما کسبت، اس کے لیے ہے اس نیک عمل کا اجر جو اس نے کیا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے خلاف ہوگا جو برائی کا کام وہ کرے گا، اس کا وبال اس پر آئے گا اور اس کی سزا وہ بھگتے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اب یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا نادانستہ کوئی خطا کر بیٹھیں. یہ اس دعا کے اندر ہی گویا کہ مضمر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کا بھی اعلان گویا کہ ساتھ کے ساتھ شامل ہے. چنانچہ اگر ہم بھولے سے کوئی کام غلط کر بیٹھیں وہ اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے. خطا ان کر بیٹھے، جیسے روزہ جو ہے اس میں اندر پابندی ہے کھانے پینے کی، غلطی سے کھا لیا تو اس کے اوپر سزا بھی کوئی نہیں ہے، روزہ کبھی کچھ نہیں بگڑا، بلکہ یہاں تک اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی پیٹ بھر کر بھی کھا لیا اس نے لیکن بھولے سے کھایا تھا، روزہ اس کا برقرار ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے رحمت ہو گئی کہ کھانا بھی اس نے کھا لیا اور روزہ بھی برقرار رہا. لیکن بہرحال وہ نیت نہیں ہونی چاہیے، خطا کے طور پر ہوا ہے تو بھول چوک اور نسیان اس پر کوئی مواخذہ نہیں. یہ اب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے پچھلی امتوں پر جو ہم سے پہلے تھے ان پر ڈالے تھے، ان پر جو شریعت کے احکامات کی سختی تھی ان سختیوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈال. اور یہ حقیقت ہے کہ اس امت پر بہت سے معاملات میں بڑی نرمی کی گئی ہے اور سہولتیں دی گئی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال. واعف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، گناہوں کو معاف کر. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہے ہمارا مولا، آقا، حمایتی، مددگار. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. یہ بڑی عظیم دعا بھی ہے، اس پر آمین کہنا چاہیے. آمین یا رب العالمین. اب ہم دو رکوع اور پڑھیں گے اور پھر 12 حساب میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، 12 رکعتیں انشاءاللہ اکٹھی پڑھیں گے، کیونکہ پھر کل بھی لوگوں کو دیر ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی. اب سورہ آل عمران کے 2 رکوع پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تراوی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کا آغاز بھی الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہے. ان دونوں صورتوں میں مشابہت کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر پہلا حصہ سورہ بقرہ کا 18 رکوع، اس میں خطاب اہل کتاب سے تھا، بعد میں خطاب مسلمانوں سے ہوا. اس سورت کے بھی نصف اول میں خطاب اہل کتاب سے ہے، لیکن اہل کتاب کا جو وہ گروہ جو عیسائی ہے زیادہ اس سے خطاب ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب تھا، اور بقیہ نصف میں پھر خطاب مسلمانوں سے ہے براہ راست. اور یہ دونوں بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور ان کے حوالے سے احادیث میں، ان کی عظمت کے حوالے سے کئی احادیث ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا بہت مقام ہے اللہ کے ہاں. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں. فرمایا اس کے بعد، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ توحید کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے پس منظر میں یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کچھ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، 60 افراد آئے تھے. یہ فتح مکہ کے بعد کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو سارا واسطہ پڑا تھا اس سے پہلے اہل کتاب میں سے، وہ یہود سے تھا، اس لیے کہ یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، عیسائی نہیں تھے جزیرہ نما عرب میں، اکا دکا کوئی تھا. تو جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام غالب ہو گیا، اس کے بعد عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے پھر بہت سے سوالات کیے اور بہت بحث و تمہیز کی، حضرت عیسیٰ کے اندر الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، ان میں زیادہ تر ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور جو قرآن کا اصل پیغام ہے توحید کے حوالے سے، وہ اس کو خوب اچھی طرح واضح اور نکھارا گیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، پہلی بات سن لو کہ معبود برحق ایک ہی ہے، الہ ایک ہے، 3 نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الوہیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. الحی القیوم، وہ واحد ہستی ہے جو خود زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے تھامے ہی قائم ہیں جب تک چاہے گا، وہ چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے جبرائیل ہوں، روح القدس ہوں، اور چاہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہوں، کوئی بھی نہ اس خود قائم ہے اور نہ اس خود زندہ ہے، نہ قائم رہ سکتا. ان کے تمام باتوں کی اصل میں بین السطور میں تردید ہو رہی. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی ہے اے نبی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، یہ قرآن جو ہے یہ برحق کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات اور انجیل. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی نے نازل فرمایا تھا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. من قبل ھدی للناس، یہ دونوں کتابیں اس سے پہلے تھیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، جیسے قرآن ھدی للناس ہے، اس سے پہلے تورات بھی ھدی للناس تھی اور انجیل بھی ھدی للناس تھی اپنے اپنے وقت میں. وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل کیا ہے فرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، یہ بھی قرآن کی ایک صفت ہے، قرآن ہی فرقان ہے، حق و باطل کی تمیز اور فرق. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور یقیناً اللہ جو ہے سخت انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے نہ زمین میں نہ آسمان میں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی تم کہتے ہو کہ انہیں ان کے والدہ تھیں مریم اور ان کے بطن سے تولد ہوئے، تو یہ تو مخلوقات کا معاملہ ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے اور اس نے ذریعہ بنایا ہے، تو ان کو الوہیت میں کیسے شریک کر لیا تم نے؟ ان کو تو جنا ہے حضرت مریم نے، تو گویا کہ ہر جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں انہی کے جو غلط تصورات ہیں ان کی کاٹ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اے نبی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم واضح آیات ہیں. ہن ام الکتاب، اور وہی اصل میں کتاب کی بنیاد ہیں. واخر متشابہات، کچھ دوسری بھی ہیں آیات جو متشابہ ہیں، ان کے اندر جو مضمون بیان ہوا وہ غیر واضح ہے یا اس میں الفاظ میں ایک سے زیادہ مفہوم کے نکلنے کا امکان ہے، یہ متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کچی ہے. فیتبعون ما تشابہ من، وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں، جن کے اندر کوئی ابہام ہے، وہ اس کے درپے ہوتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، تاکہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں، ذہن میں اپنے کوئی فطور ہوتا ہے اور اس قسم کی آیات کو بنیاد بنا کر اس میں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل نکل رہی ہے، تو فتنہ انگیزی کے لیے. وابتغاء تاویلہ، اور حقیقت کی تلاش کے لیے، کچھ لوگ اس کے اندر زیادہ غور کرتے ہیں کہ حقیقت معلوم ہو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. بعض ایسی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے احوال جو ہیں وہ بھی ظاہراً ہمیں بتا دیا گیا ایسے ایسے ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی وہ وہیں جا کر کھلے گی. بس جیسے الفاظ ہیں ہم کہیں گے ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن اس کی عمل شکل کیا سامنے آنی ہے وہ اسی وقت کھلے گی. آج ہم اس کا تعین کرنا شروع کر دیں تو وہ غلط ہے. اسی طرح برزخ کے احوال ہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو متشابہ آیات ہیں. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ کلمت من، وہ اللہ کے کلمے میں سے تھے، کیونکہ وہاں پر کن فیکون کا دخل ہوا تھا، باپ تو نہیں تھے ان کے، تو باپ کا جو کردار ہے یا باپ کا جو ایک رول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے اس کے اندر جو خلا رہ گیا اس کو فل کیا تھا کلمہ کن سے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ کہتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اب اس لفظ کو انہوں نے پکڑ لیا کہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی الوہیت ہوگی. تو وہ ہے کہ اس طریقے سے وہ جس جو آیت متشابہ ہے جس کا اصل مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو بنیاد بنا کر یہ اپنے پورے استدلال کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں، اس پر عمارت تعمیر کرتے ہیں غلط افکار کی، اور یہ جو اس کے اندر بھی ٹیڑھ ہوتی ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. وما يعلم تاويله الا الله، ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے. اور کتاب کی اصل بنیاد تو وہ محکم آیات ہیں جس کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال اور پاسبلٹی نہیں ہے، بڑی واضح ہیں اپنے مفہوم میں، لیکن ان کو چھوڑ کر یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختگی رکھنے والے ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہیں ہم ان الفاظ کو، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان گمراہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہوئے ہیں، یہود بھی گمراہ ہوئے اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے، ہدایت انہیں ملی تھی، کہیں ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو جائے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، تو ہی سب کچھ ہے عطا کرنے والا، ہر شے جو ہے ہمارے پاس ہے وہ تیری ہی بخشش ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ دن آ کر رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے کہا ہے کہ وہ دن آئے گا تو لازماً آ کر رہے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں کچھ بھی. یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، یہ بڑا لدا پھندا تھا، بڑی شان و شوکت سے آیا تھا. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں ہی کی جو ہے وہ حکومت بھی تھی، یہ جو رومن امپائر ہے، اور وہ اس وقت کی سپر پاور بنی تھی، دوسری پاور جو ہے نیچے رہ گئی تھی، پرشین امپائر یہ ٹاپ پر تھی. چنانچہ ان کے تو بڑے لگژریز ہوتی تھی ان کے پاس، شان و شوکت سے آئے تھے. تو جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہ آ سکیں گے ان کے یہ مال اور ان کے یہ شان و شوکت اور ان کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واولئکہم وقود النار، اور وہ بنیں گے جہنم کا ایندھن کافر لوگ. کذب آل فرعون، جیسے کہ معاملہ تھا آل فرعون کا، ان کی بھی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی. والذین من قبلہم، اور وہ بھی کہ جو ان سے بھی پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں پر. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون، تو بن قریب مغلوب ہو کر رہو گے، بالآخر اسلام کو غلبہ ہوگا. وتحشرون الی جہنم، اور پھر تم دھکیلے جاؤ گے جہنم کی طرف. وہ بے سر مہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی ایک نشانی ہے دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائیں. حوالہ ہے اصل میں غزوہ بدر کا. ایک کفار کی جماعت تھی، ان کے پاس بہت کچھ اسلحہ تھا، بڑے شان و شوکت سے آئے تھے. ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، بالکل جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تقریباً. پورے لشکر کے اندر 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، باقی لوگ کیا ہیں، نہتے تھے. تو یہ دو گروہ جو ہیں، اس کی ایک مثال موجود ہے. اللہ کے جس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے. تقاتل فی سبیل، تقاتل فی سبیل، تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ قتال کر رہی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. واخرا کافرت، دوسری جماعت کافروں کی تھی. یرونہم مثلہم رأی العین، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے. مسلمانوں کو ان کی تعداد اپنے سے دگنی لگ رہی تھی، جبکہ اصل میں کتنی تھی، 3 گنا تھی. بہرحال اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے، اس کی مشیت ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے جو کچھ معاملات اللہ تعالی نے کیے، تو مسلمان دیکھ رہے تھے اب دشمنوں کو اپنے سے دو چند. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر، اس واقعے کے اندر، یعنی بدر کا جو مارکہ تھا، یقیناً عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. 1000 کا کیل کانٹے سے لیس، پوری طرح مسلح تیاری کے ساتھ ایک لشکر ہے، اور 313 بالکل نہتے ہیں، اور فیصلہ کن فتح جو ہے مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے. تو اس کے اندر بڑا عبرت کا سامان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت. انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، تو بہت سی چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، اس سے امتحان ہو رہا ہے. وہ محبتیں ایک طرف کھینچتی ہیں انسان کو، اور اللہ کی بندگی کے تقاضے دوسری طرف کھینچتے ہیں. تو امتحان تو تبھی ہے کہ جب دوسری دونوں طرف انسان کے لیے مسائل ہوں. اگر تو ایک راستہ بند ہو جائے، شیطان کو بالکل ختم کر دیا جائے، نفس خانی خواہشات ختم ہو جائیں، تو پھر ہم ہوں گے کہ فرشتے ہوں گے انسان. تو انسان کا مقام تو فرشتوں سے اونچا ہے. تو جن چیزوں کو اس کے لیے انتہائی مرغوب بنایا گیا، جو اس کے لیے امتحان بنتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت. یعنی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ عورت ہے، عورت کی طرف ایک رجحان، میدان. والبنین، بیٹوں کی محبت. اولاد نہیں کہا بلکہ خاص طور پہ بنین کہا ہے، بیٹوں کی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے. والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی اعلی نسل کے. والانعام والحرث، اور چوپائے اور یہ کھیتی باڑی، کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، لیکن ان کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے. یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، تھوڑی سی شکل بدل گئی ہے. اب چوپائے نہیں ہوں گے تو اب گاڑیاں ہیں، ایک فلیٹ ہونا چاہیے جس میں مرسیڈیز بھی ہو، بی ایم ڈبلیو بھی ہو، اور لیکسس بھی ہو، اور سب ہو. اب یہ، اور اسی طریقے سے اب انڈسٹری ہے کھیتی باڑی سے بڑھ کر، اس میں جو ہے، لیکن زمین کی محبت اب بھی نہیں گئی ہے. اراضی بھی بہت ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جو انڈسٹری بھی رکھنی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں وہی ہیں جس نے آگے بڑھ کر اب یہ شکلیں اختیار کر لی ہیں. ان چیزوں کی محبت انسان کے اندر بڑی پختہ ہے، ایک کشش ہے انسان میں ان چیزوں کی جانب. ذالک متاع الحیات الدنیا، حقیقت کے اعتبار سے تو یہ دنیا کے برتنے کا سامان تھا، تم نے اس کو اپنے لیے ایک آزمائش بنا دیا. واللہ عندہ حسن الثواب حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی آپ کہیے، فرمائیے کہ کیا میں بتاؤں تمہیں وہ چیز جو بہت بہتر ہے اس تمام چیزوں سے. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جن لوگوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری، یعنی دنیا کی ان مرغوبات سے بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل روک دیا گیا ہے، اس میں حد بندی ہے، فائدہ اٹھاؤ لیکن یہ لمٹس ہیں، ان لمٹس کو کراس نہ کرو. تو چنانچہ جو متقی ہیں وہ ان لمٹس کا خیال رکھتے ہیں، تقویٰ، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے، عندہم عند ربہم جنات تجری من تحتی الانہار، ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ، اور بڑی پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب نظر رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وقینا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، یہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور تابع دار ہیں اللہ کے. والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت، وہ وقت جس میں الحمدللہ آپ لوگ جاگے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، یہ ہے وہ اصل وقت ہے سب سے زیادہ قبولیت دعا کا. والمستغفرین بالاسحار، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے. والملائکہ، اور تمام فرشتے بھی اس امر کے گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام اصحاب علم، جاننے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف ایک ہے. قائما بالقسط، وہی قائم کرنے والا ہے عدل و انصاف کا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم غالب ہے، زبردست ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، جان لو کہ اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اب کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، کلیئر کٹ. ومختلف الذین اوت الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا تھا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم پہنچ چکا تھا. بغیم بینہم، یہ آپس کی سرکشی ہے، زدم زدہ ہے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے، کب تک بچے گا. فإن حاجوک، تو اے نبی اگر پھر بھی آپ سے جھگڑیں، یہ نجران سے آئے ہوئے عیسائی بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں اور کفار اگر جھگڑتے ہیں ان معاملات میں، فقل اسلمت وجهی للہ ومن اتبعن، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم ہے میرا میرے رب کے سامنے، ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کر رہے ہیں انہوں نے بھی جھکایا ہوا ہے اپنے چہروں کو اللہ کے لیے. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اور کہیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور جو امی ہیں یعنی اہل عرب، اور کتاب جن کو دی گئی ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں، ان سب سے کہیے اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم فرمان برداری اختیار کرتے ہو اللہ کی. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مان لیں اللہ کی فرمان برداری اختیار کریں، اور فرمان برداری کیسے اختیار کریں گے، جب اللہ کے رسول کو مانیں گے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، اللہ براہ راست تو نہیں آئے گا انہیں بتانے کے لیے. تو اگر تو وہ سر تسلیم خم کر دیں تو پھر تو فقد اهتدوا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، اللہ نے تو بتا دیا کہ اب یہی دین اللہ کے لیے قابل قبول ہے جو اسلام ہے، اور کوئی دین. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.